رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، بھر جائے گا کشکول سے تیرا بھی
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی ہمایون گھڑیاں نصیب فرمائیں، اور آپ کی اور ہماری ملاقات کا ذریعہ بھی ہمیں عطا فرمایا. آج کی اس ملاقات، نشست اور تقریب کا آغاز ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کرنا چاہیں گے، اور ظاہر ہے چونکہ تلاوت اور نعت کے لیے علامہ وقاص کھلری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ پہلے تلاوت کتاب فرمائیں، اور پھر اس کے بعد خود ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم دلوں میں اجالے نگاہوں میں جلوے رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی ہے دلوں میں اجالے نگاہوں میں جلوے رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی ہے فضاؤں کے دامن معطر ہوئے ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے دلوں میں اجالے وہ روضہ انور کے نوری نظارے وہ طیبہ کی گلیاں وہ بازار سارے وہ روضہ انور کے نوری نظارے وہ طیبہ کی گلیاں وہ بازار سارے مدینے بلا لو اپنی رحمت کے صدقے مدینے بلا لو اپنی رحمت کے صدقے تیرے شہر کی یاد تڑپا رہی ہے فضاؤں کے دامن معطر ہوئے ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے دلوں میں اجالے لرز اٹھا خیبر کا میدان سارا قضا نے ندا دی اے مرحب سنبھل جا لرز اٹھا خیبر کا میدان سارا قزانے نے دادی اے مرحب سنبھل جا تیرے سر پہ مولا علی شیر حق کی تیرے سر پہ مولا علی شیر حق کی ہے تلوار بل کر قضا آ رہی ہے تیرے سر پہ مولا علی شیر حق کی ہے تلوار بل کر قضا آ رہی ہے دلوں میں اجالے نگاہ کرم ایک خیر الورا ہو برائے شہیدان کرب و بلا ہو نگاہ کرم ایک خیر الورا ہو برائے شہیدان کرب و بلا ہو خضر تیرا مدحت سرا ہے تو پھر کیوں خضر تیرا مدحت سرا ہے تو پھر کیوں بلا میری جانب چلی یا رہی ہے دلوں میں اجالے نگاہوں میں جلوے رخ و دہا کی ضیا چھا رہی ہے دلوں میں اجالے.
وقاص کے لیے علامہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب سیالوی کا خوبصورت کلام اپنی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے. یقیناً قلب و روح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کی محبت کا چراغ ہو رہا تھا. ناظرین ایک حدیث شریف کا حوالہ دینا چاہوں گا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام شہر رمضان ایمانا و احتسابا اس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه اس سے جتنے ہونے والے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اسے معاف فرما دے گا. اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے من قام شہر رمضان بھی کہا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہاں میں یاد کراؤں گا کہ محدثین کے نزدیک صوفیاء کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک رمضان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا کے ایک طبقے کے نزدیک مطلق رمضان نہیں کہنا چاہیے, شہر رمضان ہی کہنا چاہیے کہ میں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے, میں نے رمضان کے مہینے میں قیام لیل کیا. یعنی اس میں جو اضافت ہے وہ اضافت اشارہ کرتی ہے نسبت کی طرف کہ یہ مہینہ تقدس ماب ہے. کیوں تقدس ماب ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. کچھ لوگوں نے رمضان کے ماخذ اشتقاق کی بات کر کے یہ بھی کہا ہے کہ یہ رمض سے ہے جس کا معنی جھلسا دینے والا پتھر ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا ایسا مہینہ جو گناہوں کو پگھلا دیتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ وقت, لہجے, گھڑیاں, لمحے سب اللہ کے ہیں, لیکن آپ شریعت مطہرہ میں دیکھیں یا جو قرآن کا ادب ہے یا رسول اللہ علیہ السلام نے جو ادب دیا اس میں آپ دیکھیں, محسوس کریں گے کہ بعض اوقات کی گھڑیوں کو اللہ نے خود ہی اللہ کی طرف منسوب کر دیا, بعض گھڑیوں کو حضور علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کر دیا. مثلا کہا کہ شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, اور روزوں والے مہینوں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. قرآن نے خود اسے شہر رمضان کہا. ایسا کیوں ہے کہ بعض گھڑیوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا, بعض کو حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کر دیا, اور بعض کو امت کی طرف بھی منسوب کیا؟ یہ صرف آپ زمان میں نہیں دیکھیں گے, آپ مکان میں بھی دیکھیں گے کہ جامع مسجد, پھر مسجد نبوی, پھر مسجد اقصی, پھر مسجد الحرام ہیں, ساری اللہ ہی کی مسجدیں, جگہ ساری اللہ ہی کی ہیں, لیکن ساری برابر نہیں ہیں, سب یکساں نہیں ہیں. ثواب میں فرق ہے, تاریخ میں فرق ہے, اور پھر حرم اللہ کا گھر ہے جس میں رکوع ایک کا لاکھ بن جاتا ہے, سجدہ ایک کا لاکھ بن جاتا ہے. وہاں بھی بعض جگہوں کو پھر آگے نسبت دی گئی, مثلاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, حالانکہ کعبہ شریف کا شرق ہو یا غرب, شمال و جنوب, وہ اللہ کے حرم ہی میں ہے, لیکن پھر اس کی نسبت ابراہیم کے ساتھ کر دی گئی. تو یاد رکھنا, ڈیڈیکیشن سے جو انسانی نفسیات ہے اس میں عمل کرنے کے جذبے اور شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور دل جمی پیدا ہوتی ہے, عبادت میں تثبیت پیدا ہوتی ہے. تو گویا نسبتیں بیکار نہیں ہیں, بری نسبتیں بری ہوتی ہیں اور اچھی نسبتیں اچھی ہوتی ہیں. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ روزوں کی فضیلت بیان کی تو ساتھ کا شہر رمضان, یعنی اللہ کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, وہ مقام ابراہیم کی فضیلت بیان کی. اب دیکھیں پتھر سارے کعبے ہی میں ہیں, لیکن حجر اسود کو ہم صرف چومتے ہیں, استلام بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کعبے کے اندر بھی جو پتھر ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہیں. تو جو نسبت ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. نسبت سے ثواب محکم ہوتا ہے, نسبت سے دل جمی پیدا ہوتی ہے. ہیومن سائیکالوجی کے مطابق انسان کے اندر جو جذبہ محرکہ ہے اس کو مہمیز لگتی ہے, گویا انسان اپنے آپ کو غسل دیتا رہتا ہے, اس کا نفس پاک ہوتا ہے. تو نسبتیں جو ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بینات ہیں من الہدا، ہدایت کے نشانات ہیں روشن، تو وہ نہ ہو. وہ روشن نشانات جو ہدایت کے ہیں وہ نسبتوں ہی کے ہیں، قرآن کی نسبت. نسبت تو نسبت ہی ہے، قرآن کی ہو یا رسول رحمان کی ہو، تو یہ نسبت ہی کا تو حوالہ دیا گیا ہے کہ ہدایت اللہ ہر مہینے میں دیتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کے جو روشن نشانات ہیں وہ رمضان المبارک میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو ناظرین، وہ ہدایت کے روشن نشانات جو رمضان المبارک کی لطیف اور ہمایون اور دل آویز گھڑیوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیلۃ القدر ہے، جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، قیام لیل کی ساعتیں ہیں، تراوی ہیں، یہ سب روشن نشانات ہیں. روزہ ہے، روزے کی حکمتیں ہیں. پھر اس مہینے کو خاص خاص شخصیتوں سے بھی نسبت ہے، وہ بھی روشنی کے نشانات ہیں. مثلا حضرت امام حسن مجتبی کا میلاد، خدیجۃ الکبریٰ کا ثانیہ ارتحال، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن، یوم بدر، یوم فتح، ان سب حوالوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ابھی تازہ تازہ ایک دن گزرا 21 رمضان المبارک کا، جمال علی کی شہادت کا دن ہے. پوری دنیا میں مولا علی کا ذکر کیا گیا، ان کی باتیں کی گئیں، ان کی سیرت کے نقوش لوگوں کے سامنے لائے گئے، ان کے مقالات اور ان کی دل نشین ہونے والی باتیں خطباء نے کہیں، ادیبوں نے لکھیں، تو ایسے لگا جیسے لوگ مولا علی کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ بڑا عجیب سا لگے گا کہ ہم سارے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ہم مولا علی کا ذکر نہ کریں، تو نہ یہ اچھا لگتا ہے نہ یہ ٹھیک ہے. اور پھر ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم حضرت مولا علی کی ذات اور شخصیت سے مستفید ہوں اور مستفیض ہوں. آپ انتہائی اعلیٰ عرفہ شخصیت کے مالک تھے. دیکھیں، آپ کی پیدائش کعبہ شریف میں ہوئی، اور آپ کو وہ لمحہ ذہن میں لانا چاہیے کہ جس وقت علی کی پیدائش ہوئی کعبہ شریف کے اندر، تو اس وقت کعبہ شریف کے اندر اور باہر بتوں اور اسنام کا ہجوم تھا. یہ بڑی بات ہے کہ علی کی ماں نے اور علی نے کسی بت کو نہیں چھوا، کسی بت کو نہیں چھوا. میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اسلام تو بعد میں پیش کیا. لگتا ہے کہ حضور اگر اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم پانی اور مٹی اور کیچڑ کے درمیان تھے، حضور اس وقت بھی نبی تھے اور آپ نے خود فرمایا، تو لگتا ہے جب اس نبی نے ابو طالب سے علی کو مانگ کے لیا کہ میں ان کی پرورش کروں گا، تو مطلب یہی تھا کہ علی اس طرح پرورش پائے کہ پہلا دن پیدائش کا اور پہلا دن اسلام کا. اس لیے کہ جو مربی کائنات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کا چہرہ علی نے سب سے پہلے دیکھا. حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت عظیم شخصیت تھے، اس لیے کہ ان کا مربی بہت عظیم تھا، میری مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. مالا علی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آج ہم نے اپنی اس چھوٹی سی نشست میں علماء کرام کو تکلیف دی ہے، عزامت دی ہے. علماء کرام ضرورت بھی ہیں ہمارے معاشرے کی کہ وہ علم کا نور بانٹیں. اور میری تھوڑی سی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خود مالا علی کی اولاد سے ہیں، اور میں نے چاہا کہ آج میں مالا علی کی صفت و فضیلت ان علماء سے سنوں جو حضرت مالا علی کی اولاد تو نہیں ہے لیکن وہ اولادوں سے بڑھ کر کے مالا علی کے نام کا چرچا کرتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے. حضرت مالا علی کی باتیں آج ہم ان کی زبان سے سنیں گے، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی لیاقت علی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے فہم میں بڑا درک اور ادراک عطا کیا ہے. حدیث شریف کی معروف کتاب مستدرک جو حاکم کی ہے اس پر وہ حاشیہ لکھ رہے ہیں اور احادیث کی وضاحت لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے زور قلم میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے قلم کو بھٹکنے سے محفوظ رکھے. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو مالا علی کی کچھ باتیں سنائیں تاکہ ہم اپنے خیال اور اپنے ذہن کو مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ کے درمیان اور پھر ساری کائنات میں مالا علی جس طرح چھا گئے ہم اس خوشبو کو سن سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قبلہ شاہ صاحب، آپ کی شفقت، مہربانی اور آپ کی بندہ پروری کے آپ نے ہمیں یہ سعادت اور اعزاز عطا فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے آج بیٹھ کے آپ کے جد امجد تاجدار علم و عرفان حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں اپنی عاجزانہ حاضری پیش کر سکیں. آپ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ وابستگی کا قدم قدم درس ارشاد فرمایا ہے، تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کے حوالے سے ہی اپنی چند معروضات کا آغاز کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو مشہور و معروف آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی شعرہ آفاق تفسیر الدر المنصور کے اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جب وہ شعرہ آفاق خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا اعتراف دنیا والوں سے کروایا، اور جس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اپنی آل بیت اطہار کے ساتھ محبتوں والی وابستگی ایمان والوں کو رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس خطبے کے عین وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں محمد سارے ایمان والوں کا مولا ہوں اور میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا مولاہ، یعنی علیاً، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی، جو میں سمجھتا ہوں قیامت تک آنے والے مولا علی کے جتنے عاشق ہیں ان کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز رحمت سے چلنے والا ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، کہ اے مولا جو علی سے محبت کرے اسے تو اپنا محبوب بنا لے، اور جو علی سے عداوت رکھے اے مولا تو اس کو ناپسند فرما. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ابھی یہ خطبہ مکمل ہوا فہابہ تھا جبریل، تو جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور یہ آیہ کریمہ آ کے میرے آقا کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ آپ کو عطا فرمائی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یقینی سی بات ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ اور پھر اس خطبے کے معنی بعد اس آیہ کریمہ کا نزول اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی بات ہی ولایت علی کے اعلان کے ساتھ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص مولا علی سے محبت کرنا نہیں جانتا وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے. ویسے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرما لینے کے بعد سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور میں جانے تک جس طرح قدم قدم لہجہ لہجہ مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آقا کریم علیہ تحیات و ثنا کی ذات گرامی سے انہوں نے جس طرح فیضیاب ہونے کی سعی فرمائی، یہ مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ وجہ الکریم ہی کا حصہ ہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ کے اندر بڑی دلچسپ روایت نقل کی، اگرچہ حسب مزاج بعد میں انہوں نے کچھ باتیں بھی کی، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے نقل کی کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سوموار والے دن فرمایا اور مولا علی وہ تھے جنہیں اللہ نے منگل والے دن نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی. ظاہرہ اس وقت نمازیں بھی فرض ہوئی تو نہیں تھیں یہ پنجگانہ، لیکن ابھی آپ نے اپنی وقی ارشادات میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی جہاں بت بھی تھے لیکن اس کے باوجود بتوں کو چھوا بھی نہیں. تو اگر آپ کی اس بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس باب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بڑی خوبصورت بات یہ سامنے آتی ہے کہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں لیکن علی کو اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں ہی مزہ آتا تھا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے معنی بعد اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا اعزاز عطا فرمایا. یقیناً یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر آپ تاجدار کائنات تھے، شہنشاہ کونین تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبویانہ فراست اور بصیرت عطا فرمائی تھی. میرے آقا کی نگاہ ملاحظہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو کس طرح کا انسان بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر مولا علی سے جتنی محبت فرمائی وہ محبت بھی کسی اور کا حصہ نہ بن سکی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بلا شبہ مولا علی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کتابوں میں کہ احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی ہی کی ذات گرامی تھی. اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہے کہ پوری کائنات جھولیاں پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ اے مولا ہمیں مدینے والے کی محبت عطا فرما، اور میرے آقا خود واضح اعلان فرما دیں کہ اگر مجھ محمد کو کسی سے محبت ہے تو وہ علی ہے، یا وہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، یا وہ حسنین کریمین ہیں. تو رسول کریم علیہ تحیات و ثنا کی محبت بھی حاصل کی مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ وجل کریم نے، اور آپ نے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا. ایک روایت حضرت مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ وجل کریم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتن و امر علیہم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام نے ایک لشکر کہیں روانہ فرمایا اور مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ وجل کریم کو آپ نے سالار کارواں تعینات فرمایا. فاحدث شیئا فی سفرہ، سفر میں کوئی معاملہ واقعہ پیش آیا تو اس لشکر میں چار لوگ تھے، وہ بھی صحابہ کرام تھے. فتعاقد اربعۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یذکروا امرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ وجل کریم کا یہ جو معاملہ پیش آیا ہے، یہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کریں گے یا اس کی شکایت کریں گے حضور کی بارگاہ میں. قال عمران، حضرت عمران جو راوی یہ حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَكُنَّا اِذَا قَدِمْنَا مِن سَفَرٍ بَدَعْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ. ہمارا معمول تھا کہ جب بھی باہر سے کہیں سفر سے ہم آتے تو ایک روایت میں تصریح بھی ہے کہ اپنے گھروں میں بعد میں جاتے تھے، پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے، حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے گھروں کی طرف ہم جاتے. تو حسب معمول آج بھی ایسا ہی ہوا. قال فداخلوا علیہ، فرماتے ہیں کہ لشکر والے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقام رجل منہم، اب وہ چار لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا مولا علی کا ماجرا حضور تک پہنچانے کے حوالے سے، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ان علی فعل کذا و کذا، یا رسول اللہ اس سفر میں علی نے ایسا ایسا کیا ہے. فاعرض عنہ، حضرت عمران فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہ فرمائی، چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. ثم مقام ثانی، پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا. فقال، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ان علی فعل کذا و کذا، فاعرض عنہ، بالکل وہی الفاظ کہ علی نے ایسا ایسا کیا. حضور علیہ السلام نے چہرہ انور پھر دوسری طرف پھیر لیا. ثم مقام الثالث، پھر تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی سیم الفاظ ان علی فعل کذا و کذا ماجرا پیش کیا، لیکن فاعرض عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا. ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ہم یہ سمجھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، دوسری طرف جو علی کے بارے میں دھیما لہجہ یا دھیمے لفظ استعمال کرے حضور اس سے چہرہ انور پھیر لیں. تو اسے بات سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ حضور کی نگاہ رحمت کی دعائیں کرنے والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آقا اپنی نگاہ بھی اسی کو عطا فرماتے ہیں جو علی کی غلامی اختیار کر لیتا ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم کے در نور سے دور ہو کر کے حضور کی نگاہ حاصل کرنا چاہے، اس کو کار محال، ناممکن اور جنون ہی قرار دیا جا سکتا ہے. تو اب جب چوتھا میں روایت مکمل کروں، چوتھا شخص جب کھڑا ہوا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس نے بھی عرض کی، ان علی فعل کذا و کذا، علی نے ایسا کیا ایسا کیا. اب جب چوتھا شخص، ان چاروں کی بات پوری ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تینوں کے موقع پر بھی نہیں فرمایا، چوتھے کے موقع پر بھی فرمایا، لگتا ایسا تھا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا. خالف اقبال رسول اللہ وسلم علی الرابع، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے شخص کی طرف روئے توجہ فرمایا، لیکن وقت تغیر وجہہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ بدلا ہوا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ فیعرف الغضب فی وجہہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے غضب ظاہر ہو رہا تھا. تو رسول کریم علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا، دعو علی دعو علی دعو علی آنا من ہو واہ این علی منی و آنا من ہو واہ ولی کل مومن بادی. حضور علیہ السلام نے علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علی مجھ محمد سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد جتنے بھی مومن ہیں علی ان میں سے ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا مولا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ وجل کریم کے ساتھ محبت یقیناً حضور کی پوری امت کے لیے درس ہے کہ حضور تاجدار کائنات ہو کے اگر علی سے محبت فرماتے ہیں تو ہمیں حضور کا نوکر ہونے کے ناطے بھی علی سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی ذریعہ نجات اور یہی کامیابی کی راہ ہے.
خواتین و حضرات، یہ علامہ مولانا مفتی لیاقت علی صاحب تھے، جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت، مقام اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. لذا میں آپ کی خوبصورت باتوں میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم عطا فرمائے. آپ کی باتوں سے ایک دو باتیں آگے بڑھانا چاہوں گا. ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو محبوب ترین ہستی تھے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، احب الناس. اور یہ بات جو ہے وہ بڑی پختہ ہے، اور حدیث شریف میں بھی یہ بات آئی ہے. کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ اسی قسم کے الفاظ حضور علیہ السلام نے فاطمۃ الزہرا کے لیے بھی فرمائے، اور یہ داستان اور لذیذ ہو جاتی ہے جب ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں. تو مین مان یہی لفظ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی فرمائے ہیں. بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا، سوسائٹی میں، کہ ہم جس وقت کسی ہستی سے پیار کرتے ہیں تو پیار ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اعتراف میں حمالہ کی چوٹی پر بٹھا دے. اگر محب کو اپنے محبوب کی تعریف کرنی نہیں آتی، اس میں ڈوبنا نہیں آتا، تو وہ صادق ہو ہی نہیں سکتا، سچا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جس وقت محبتوں کے اظہار اور فضیلتوں کے اعترافات بغض بن جائیں، اناد بن جائیں ایک دوسرے کے لیے، تو یہ کوئی دین پر احسان تو نہیں. بات سیدھی سی ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام عطا کرنے والے تھے، وہ کس وقت کس کو کرم کی کون سی خیرات دیتے تھے، یہ تو ان کا کام ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی تضاد نہیں ہے، ہر چیز کے رنگ ہوتے ہیں. ایک جگہ اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسرا ہوتا ہے، تیسری جگہ تیسرا ہوتا ہے. یہ بجلی ہے، بلب میں آئے تو اس کا اور رنگ ہوتا ہے، تار کے اندر بسیرا کرے تو وہ اور ہوتی ہے، اور پاور ہاؤس میں اس کی صورت اور ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جس پر پڑی اس کو جو کہہ دیا. یہ اصل میں حضور کی عطاؤں اور ان کی خیرات کی عظمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو بی بی پاک کو نوازا. سچی بات تو یہ ہے کہ ساری کائنات میں بڑے سے بڑے لوگ بھی ہوں تو وہ بی بی پاک نہیں بن سکتے، یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. اور ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، وہ علی بننا چاہے وہ علی نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی ابو بکر بننا چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو کیا جمالیاتی انداز میں سب کی فضیلتیں نہیں تسلیم کی جا سکتی؟ اب تو حالات علامہ صاحب ایسے آ پھوٹے ہیں کہ تعصب اور اناد اور نفرت اور بغض لوگوں کو اس طرح سکھائے جاتے ہیں. بعض علماء ہیں جو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مولا علی کی منقبت نہ سنی جائے. آپ جانتے ہیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو محبت پھیلا رہے ہیں, ہمیں نفرت تو نہیں پھیلانی چاہیے, اس لیے ہمیں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن علی علی کرنے میں کیا, اس میں کیا کبات ہے, کیا کیا جرم ہے؟ میں کہتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے میں کیا حرج ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے میں کیا حرج ہے, تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے میں کیا حرج ہے, جب ان کا نام لینے کے وقت ہم سخی ہو جاتے ہیں تو ہمیں علی کا نام لیتے ہوئے بھی سخی ہونا چاہیے, کریم ہونا چاہیے, علی علی کرنی چاہیے, اس سے دلوں کے زنگ دور ہوں گے, نفس دھلے گا اس کا. بعض اللہ والے ہیں, پتہ نہیں ان کا اللہ والا ہونا کس طرح قائم ہے کہ وہ علی علی کرنے سے منع کر. دیکھیں یہ تو ہمارا شہر ہے, ہمارے شہر میں ایسے محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے, نعت شریف کو پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے منقبت حضرت علی کی نہ پڑھنا, تو بڑا معروف عرصہ بیانک اور خوفناک انداز ہے یہ. تو فضیلتوں والوں کی فضیلت تسلیم ہی کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بات بیچ میں چل نکلی کہ مولا علی کی منقبت سننے پڑھنے میں تو کوئی بخل نہیں ہونا چاہیے, تو ہمیں اس بات پر عمل بھی تو کر لینا چاہیے. وقاص کلری صاحب سے ہم مولا علی کی منقبت سنتے ہیں, ان کی تعریف.
شعور و عرفان آگہی ہے, علی علی 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 ہے, کہ سر عنوان زندگی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے, نہ فکر مال و منال کی ہے, نہ اس میں عادت سوال کی ہے, نہ فکر مال و منال کی ہے, کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے, علی علی 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 ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے, کہ موت جن کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی, ہاں موت جن کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی, وہ اس قبیلے کا آدمی ہے, علی علی 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 ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں, جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن اس آئینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی 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 ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔
ناظرین، ہمارے ساتھ آج علامہ رضوان احمد انجم بھی تشریف فرما ہے۔ وہ میری جگہ خیابان سر سید میں ہماری مسجد کے خطیب بھی ہیں، محاضر بھی ہیں، علامہ لیاقت علی صاحب کی طرح ہمارے دارالعلوم میں وہ منقولات اور معقولات کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اپنے افادات علمیہ سے ہمارے ناظرین کو نوازیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قبلہ شاہ صاحب، آپ کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ تاجدار علم و حکمت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کی حاضری لگوانے کے لیے آپ نے یہ خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ ہمارے لیے قبر، آخرت اور دنیا میں بھی یہ سرمایہ حیات اور سرمایہ ایمان ہے کہ ہم مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم جیسی عرفہ اعلی ہستی کے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے فضائل بیان کر کے بنیادی طور پر اپنی مغفرت کا سامان اور اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہیں ہی فضیلتوں والے، ان کی فضیلتیں کوئی نہ بھی بیان کرے تو ان کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ میں اس موقع پر ابن کثیر ہی کی ایک روایت سنانا چاہوں گا جسے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جالسم بالمسجد، ایک روز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، وقد اطاف بہ اصحابہ، اور صحابہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ اقبل علی، تو اچانک اس دوران مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، فسلم، انہوں نے آ کر کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، ثم وقف، پھر مولا علی کھڑے ہو گئے، فناظر مکانا یجلس فیہ، اور آپ اس مجلس میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگ گئے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الی وجوہ اصحابہ ایہم یوسو لہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو دیکھا, ان کے چہروں کو دیکھا کہ کون ہے جو علی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے. وکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جالس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب بالکل متصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی حضور علیہ السلام نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے حضور علیہ السلام کی منشا اور آپ کی مرضی کو. فتزحزح ابو بکر ان مجلس ہی, اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نشست سے پیچھے ہٹ گئے, اپنے بیٹھنے کی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا, ہا ہنا یا ابا الحسن, اے علی آپ یہاں میری جگہ آپ تشریف رکھیں. فجالس بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بین ابی بکر, پھر مولا علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صدیق اکبر کے درمیان میں بیٹھے تو صحابہ کہتے ہیں, فرأینا السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, کہ ہم نے اس وقت جو خوشی حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ دیکھی وہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ تھی. ثم اقبل علی ابو بکر, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اقدس صدیق اکبر کی طرف متوجہ فرمایا, آپ نے روئے محبت صدیق اکبر کی طرف متوجہ فرمایا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا, یا ابا بکر, اے ابو بکر, انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل, کہ فضیلتوں والوں کی فضیلتیں اے ابو بکر وہی جانتا ہے جو خود فضیلت والا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی سے محبت کر کے یہ بتا دیا ہے ہمیں کہ میں اگر افضل الناس بعد الانبیاء ہوں تو میرے افضل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں, اور یہ سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. بلکہ یہاں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح کا پیار انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا تصور شاید ہم بلکہ یقیناً نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ان نسبتوں سے بھی پیار کیا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھتے رہتے ہیں, تو میرے بابا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر علی وجہ علی عبادت, تو میں اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے کے بعد علی کو دیکھتا رہتا ہوں. اور یہاں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ سارے صحابہ مولا علی کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہوتے تھے, محبت سے دیکھتے ہوتے تھے. بلکہ اگر کسی موقع پر مولا علی کسی سے ناراض بھی ہو جاتے, میں اس موقع پر حوالہ دینا چاہوں گا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ انہوں نے ایک دفعہ مولا علی کو یہ عرض کیا کہ مجھے آپ معاف فرما دیں اور آپ میرے لیے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کریں. تو مولا علی نے پوچھا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھنا ہوا پرندہ تحفہ بھیجا گیا تو آقا نے دعا کی تھی کہ اے اللہ آج میرے ساتھ کھانے کے لیے تو اس کو بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو میں نے اس موقع پر, آپ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے, تو میں نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے بہانہ کر دیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مصروف ہیں. دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے باہر کھڑے ہو کے سلام کیا اونچی آواز سے, تو حضور علیہ السلام نے پھر مجھے فرمایا کہ جاؤ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ یہ سلام علی نے کیا ہے. تو پھر میں نے دروازہ کھولا تو آپ کھڑے تھے اور آپ کو اندر آنے کی اجازت دی حضور نے, تو اس موقع پر مجھے شرمندگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ تمام مخلوق میں محبوب اللہ کو آپ ہی ہیں, لیکن میں نے دروازہ دو دفعہ آپ کے لیے کھولا بھی اور آپ کو اندر نہ آنے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو شاید حضور بھی مجھ سے راضی نہ ہوں. تو صحابہ پاک مولا علی سے بہت پیار بہت پیار کیا کرتے تھے، بذات خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا کہ اے اللہ مجھے اس قوم کے اندر کبھی زندہ نہ رکھنا جس میں علی نہ ہو، اور ان کا یہ کہنا کہ اے اللہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے، اور اس سے بھی بڑھ کر تاجدار نبوت تاجدار رسالت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی میں نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو ایک لشکر کے اندر روانہ فرما دیا، اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، اور یہ وہ مرض تھا جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اللہم لا تمتنی حتی ترے یعنی علی جن، کہ اے مولا اس وقت تک مجھے موت بھی نہ دینا جب تک کہ میں مصطفیٰ علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے سند ہے کہ ہم حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے محبت کرنے والے ہانا عقیدت رکھیں.
رضوان احمد انجم گفتگو کر رہے تھے حضرت مولا علی کے مقام و مرتبہ اور درجوں کے حوالے سے اور سیرت کردار اور آپ کی خوئے کرم کے حوالے سے. ناظرین ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پاکیزہ زندگی کے پاکیزہ اصولوں سے استفادہ کر رہے تھے. آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہوئے ہیں علامہ محمد اشرف صاحب، وہ بھی ہمارے ہاں دارالعلوم میں مدرس ہیں، معقولات پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شوق اور ذوق اور وفا ایسی انہیں خوبیاں دے رکھی ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مولا علی کے حوالے سے ارشادات ہمارے ناظرین کے سامنے صادر فرمائیں تاکہ ہم سب آپ سے مستفیض ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام کا عنوان ذکر علی رکھ کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہونے کا اعزاز بخشا ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جس میں بندے کو اپنے کسب اور اپنی کاوشوں کو عمل دخل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا کہ جو مولا علی کے نام کی مالا جپنے والے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالہ سے حدیث پاک کی کوئی کتاب اور سیرت کی کوئی کتاب کا ایسا سفر نہیں ملتا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر موجود نہ ہو. تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھا ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، آج وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں. لیکن ذکر علی یہ وہ چیز ہے کہ آج بھی آپ نے ماننے والوں کے دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتدان بھی اپنا گھر عطا فرمایا، اور جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو اس وقت بھی اللہ پاک نے اپنے گھر میں آپ کو وصال کا اعزاز بخشا. خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حکمت جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی پاک کا زوج بننے کا اعزاز دیا جانا ہے, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی دل کا ٹکڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے عقد میں آ رہی ہے. تو آپ کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا گیا, ولادت اس لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر دلہن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی ہے تو دلہا بھی اللہ کے گھر ہی کا ہونا چاہیے, جس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ دنیا والوں نے دیکھنا ہے کہ ادھر سے بارات جا رہی ہے اور کشان نبوت کی طرف جا رہی ہے, تو حضرت فاطمہ زہرہ کے شیان شان تو یہی تھا کہ عظیم ایسا دلہا ہونا چاہیے کہ اگر میں رسول اللہ کے گھر کی دلہن ہوں تو دلہا بھی تو اللہ کے گھر کا آ رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کرم نوازی سے, مہربانی سے نوازا کہ آپ کو اپنے گھر میں یہ سعادت بخشی. آپ کے اقوال مبارک بلا شبہ بڑھکے ہوئے کاروان انسانیت کے لیے وہ منارہ نور ہیں کہ جس کی روشنی میں ہر انسان منزل آشنا ہو سکتا ہے, اور اپنی اصلاح کے حوالہ سے ہر اچھی خوبی وہ حاصل کر سکتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر جب میں چاہوں, آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. یہی وہ زندگی کا حسن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ یا تو آپ کی ساری زندگی ان دو باتوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے, آپ دیکھیں یا تو حضرت علی اللہ سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا اللہ ان سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. معزز صاحب, میں نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ زندگی کو ضرورت کے اندر رکھا کرو, ضرورتوں سے باہر نہ اس کو رکھو اور خواہشات کے پیچھے نہ پڑو, اس لیے کہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے, اور رہی بات خواہشات کی تو وہ بادشاہ بھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں کہ بادشاہوں کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسا قلب اطمینان کے اطمینان قلب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک تھا. خوبصورت اور کامیاب زندگی گزارنے کا یہ آپ نے اصول دیا کہ خواہشات انسان کو برباد کرتی ہیں, خواہشات انسان کی شخصیت کو مجروح کرتی ہیں, خواہشات انسان کو لوگوں کے سامنے جھکا دیتی ہیں, جس سے اس کا حسن شخصیت داغدار ہوتا ہے. تو آپ نے ایک کامیاب انسان کے ہونے کے ناطے سے ایک زندگی گزارنے کے حوالہ سے ہمیں اصول بخشا ہے کہ لوگوں خواہشات انسان کو ایسے زخم لگاتی ہیں کہ جس کا وہ درد موت تک محسوس کرتا رہتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح حوالہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم سے کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے, اگر تم پر کوئی بندہ تھپتیاں کستا ہے, اگر کوئی بندہ تمہاری پگڑی کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ لوگ اسی شاخ کو پتھر مارتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ پھل لگایا ہوتا ہے. تو یہ خطبا کے لیے, مبلغین کے لیے, دائین الحق کے لیے یہ آپ کے اقوال بلا شبہ باعث سکون ہے, باعث رحمت ہے کہ آپ کے اس قول نے مبلغین کا سر اونچا کر دیا اور انہیں دعوت دینے کا سلیقہ بھی عطا کر دیا کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا, تمہیں جھکنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی ان مخالفتوں میں تمہیں اونچا کر دے گا کہ مخالفت کرنے والے پیچھے رہ جائیں گا, تمہارا اعزاز اللہ تعالی بلند فرما دے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بلا شبہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, عین ایمان ہے. اس سے وابستگی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آشنا کرتی ہے, اور آپ سے ہٹ کر بلا شبہ ہماری نمازیں ادھوری ہیں، ہمارے سجدوں کا نور ختم ہے، اور ہماری جتنی بھی ریاضات ہیں وہ ذکر علی کے بغیر ادھوری دکھائی دیتی ہیں، ہم کیوں نہ ان کے نام کی مالا جپیں کہ جس نام کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بار بار اپنی زبان سے جاری فرمایا، جس نام کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے بے شمار اپنی زبان سے صادر فرمایا، ہم اس نام کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر علی پر ہی موت عطا فرمائے، اور یہی ہمیں عقیدہ کا عطا فرمائے۔
ناظرین، علامہ اشرف صاحب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بات ہے تو میرے تجربے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن شاید آج ہم اس بزم میں کچھ سمجھ سکیں۔ گزشتہ روز میں لاہور جا رہا تھا، جاتے ہوئے وہاں قیام کرتے ہوئے اور واپسی تک آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے 15 یا 20 فون موصول ہوئے، جن میں عورتوں نے شکایت کی کہ ہمارے خاندوں نے ہمیں پیٹا ہے، مارا ہے، لو لوہان کر دیا ہے۔ تو میں سوچنے لگ گیا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ لگنے کا بہانہ بنا کر اپنی طبیعت کی ناموادیوں اور وحشتوں دہشتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ماضی میں کھو گیا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی کہ بی بی پاک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ نے ایک عرصہ گزارا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بی بی پاک سے اولادیں عطا فرمائیں، اور اولادیں بھی ایسی جو زندگی کا عنوان بن گئیں، اور حسن اور حسین جنت کے تاجدار ہو گئے، شہزادے بن گئے۔ یہ اعزاز کم نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ضبط اور ان کے اندر جو برداشت تھی، آپ چاہیں تو میدان جنگ میں دیکھیں، چاہیں تو اس کو اپنے بدترین مخالف کے سامنے دیکھیں، چاہیں تو گھر میں دیکھیں، چاہیں تو حرم اطاعت میں دیکھیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری اور شجاعت کے ایسے بہادر اور شجیع شخص کہ اگر کسی نے مبارکت کے لیے ان کو بلایا تو ان سے پھر بچ کے واپس نہ جا سکا، اور کہیں للکارا گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علی اٹھے نہ ہو۔ اور عالم ایسے کہ کوئی سوال ایسا ہے ہی نہیں جو علی سے کیا گیا اور علی نے جواب نہ دیا ہو، کرم اللہ وجہ الکریم۔ لیکن جو ایک خاص پہلو ہے وہ ذہن میں لائیں کہ سالہ سال کی ریاضت، لیکن بی بی پاک کا جو احترام اور ادب حضور کی بیٹی ہونے کے ناطے حضرت مولا علی نے کیا, اس کی مثال سوچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک حدیث ہے کہ دریائے محبت میں موج فکر سے ٹکرا گئی تو حضرت مولا علی باہر آ کر زمین پر لیٹ گئے, تو رسول اللہ علیہ السلام خود آئے اور اس موقع پر آپ نے مولا علی کو ابو تراب کا لقب ارشاد فرمایا. لیکن یہ خاموشی سے باہر نکل آنا اور خاک پر لیٹ جانا, لیکن اپنی محبت کی جگہ دل کے نازک آپ جینے کو ٹوٹنے نہ دینا, یہ بھی تو کردار کا ایک پہلو ہے. اگر آج خامن بیویاں یہ سب کچھ مشعل راہ بنا لیں تو ہمارے گھر سنور سکتے ہیں. وہ علی جس سے بدترین حریف بھی اس کے ڈرتے ہوں اور خوف کھاتے ہوں, ان کے ضبط کا عالم یہ کہ اپنے دشمن کو گرا کر جس پر خنجر چلانے لگے تو وہ منہ پر تھوک دے تو آپ اٹھ کر الگ بیٹھ جائیں کہ میں نفس کے انتقام میں کسی شخص کو قتل نہیں کروں گا. تو حضرت مولا علی علم اور حکمت کا آفتاب تھے, اور یقیناً رسول اللہ علیہ السلام میں جو سندیں تھیں پتی تھیں. سارے لوگوں کی سندیں جعلی ہو سکتی ہیں, لیکن علی کی سند بڑی پکی تھی پختہ, کہ انا دار الحکمت و علی بابها اور انا مدینۃ العلم و علی بابها. شاید کسی کے ذہن میں گزرے کہ روایتیں ضعیف بھی ہوتی ہیں, تو ہمارے نزدیک نبوت کی فضیلت کی روایتیں اور علی کی فضیلت کی روایتیں ضعیف نہیں ہوتی, وہ کبھی ہوتی ہیں. ضعیف کہنے والا بندہ خود ضعیف ہوتا ہے اور قابل رحم ہوتا ہے, کہ دعائی دی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے نوازے. تو ناظرین, آپ نے جو کچھ مولا علی کے حوالے سے سنا, وقت کے محدود پیمانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا گیا اور آپ نے سنا, مگر مولا علی تو ان کو کلزم کہوں, ان کو سارے جہاں کے سمندر کہوں, آسمان کہوں, جو بھی مجاز تراش کے لاؤں, علی کے سامنے وہ ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ لفظ تنگ پڑ جاتے ہیں علی کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے, شان علی ختم نہیں ہوتی. تو علامہ رضوان احمد انجم صاحب, وقت اگرچہ مختصر ہے لیکن کیا آپ کی یہ کتاب تجسس میں آج کوئی سوال موجود ہے یا نہیں؟
علامہ حسنات احمد مرتضیٰ صاحب نے جرمنی سے, اپنے ایک دوست ہیں ان کے, مستفید الرحمان صاحب جی, یہ علامہ حسنات احمد مرتضیٰ صاحب کے دوست ہیں, جرمنی میں رہتے ہیں لیکن تعلق ان کا بنگلہ دیش سے ہے, اور انہوں نے وہیں سے درس نظامی کا علم بھی حاصل کیا ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی شاپ پہ تبلیغ بھی کرتا ہوں. مختلف مذاہب کے لوگوں سے اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. بعض عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی ارواح مختلف حیوانات اور جانوروں کی صورت میں دنیا میں آ جاتی ہیں. یہ جانور اور حیوانات جو ہم دیکھتے ہیں یہ فوت ہونے والے لوگوں کی روحیں ہیں. تو سوال ان کا یہ ہے کہ یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ پھر روح اور نفس ہوتی کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟
لمحات احمد مرتضیٰ صاحب, آپ کو بھی اور مستفید الرحمان صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے جواب کے لیے تو خاصا وقت درکار ہے, لیکن مختصر وقت میں کچھ بنیادیں فراہم کر دیتا ہوں. اب عالم دین ہے, ان بنیادوں پر آپ فکر کا آشیانہ تعمیر کریں, آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. کیونکہ میری اپنی زندگی ساری قرآن مجید کے سائے میں گزری ہے, طالب علم ہوں قرآن کا. تو میں عرض کروں گا کہ اللہ عز سبحانہ نے حروف سے متعلق قرآن مجید میں سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا, اور یہ قرآن مجید کی آیت اس باب میں آتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, محبوب فرما دو کہ روحیں جتنی بھی ہیں وہ میرے رب کے حکم سے ہیں. یہاں ترجمہ میں نے اور روح میں الف لام کی رعایت سے کیا کہ تمام روحیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور علم سے تم نہیں دیے گئے ہو مگر تھوڑا سا. یا اے کریمہ, روح کی حقیقت بیان کرنے میں قطعی ہے, قطعی الدلالہ ہے. چار چیزیں ہیں جو اس سے سمجھ آتی ہیں. ایک بات یہ کہ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے, اور یہ امر کے لفظوں سے سیکھا جا سکتا ہے. دوسری بات جو یہ آیت بتاتی ہے وہ یہ کہ روح حقیقت ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ روح کے بارے میں جو صوفیہ ہیں وہ اور پرانے حکماء جتنے ہیں ان سب کا خیال یہ ہے کہ یہ جوہر مجرد ہے, اور جو محدثین ہیں ہمارے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ باقاعدہ نورانی وجود ہے روح کا. وہ اس کو جوہر مجرد تسلیم نہیں کرتے. میرے استاد حضرت علامہ مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ یہ بات میں نے اعلی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے سنی, اور وہ گفتگو فرماتے تھے خواجہ عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے حوالے سے. وہ فرماتے تھے کہ روح کے معاملے میں تین چیزیں ہیں کہ بعض ایسے وجود ہیں جن میں مادہ بھی ہے اور کمیت بھی ہے, جیسے کہ ہم انسان ہیں, ہمارے وجود کے اندر مادہ بھی ہے اور مادے کے ساتھ کمیت بھی ہے. اور حضرت امام جامی فرماتے تھے کہ بعض وجود ایسے ہیں کہ جن میں مادہ نہیں ہے لیکن کمیت ہے, جیسے کہ جسم مثالی ہوتے ہیں, جس میں مثالی جو نظر آتے ہیں ان میں مادہ نہیں ہے لیکن ان میں کمیت موجود ہے. اور خواجہ عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تیسرا وجود ہے وہ وجود ہیں جن میں نہ مادہ ہے اور نہ ان میں کمیت ہے, اور وہ وجود جو ہیں وہ ارواح ہیں, وہ روحوں کے ہیں. اور یہ بات شیخ الجامعہ علیہ رحمہ ہمیں بتاتے تھے کہ روح کا تعلق جو ہے وہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے ساتھ ہے, اور اس کے لطیف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ باقاعدہ وجود ہے روح جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی جسم میں داخل ہوتی ہے, اور اس کا تعلق پیچھے سے ایک بڑی روح کے ساتھ ہے جو کسی فرشتہ کی صورت میں ہے, یا اس فرشتہ کا نام جو ہے وہ روح ہے. تو جتنی ارواح ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جو لطیف اور نورانی وجود ہے وہ کسی انسان کے مادی وجود کے ساتھ رشتہ قائم کر لیتا ہے, اور جس وقت اللہ سبحانہ کو حکم ہوتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے, اور واپس جانے کے باوجود بھی جیسے سورج کا تعلق کسی گھر میں داخل ہو تو دھوپ من وجہ گھر میں بھی داخل ہو جاتی ہے لیکن اس کا تعلق اپنی اصل سے بھی ہوتا ہے. تو یہ روح جو ہے یہ اصل میں خارجی وجود ہے جو اللہ کے حکم سے کسی وجود میں داخل ہوتا ہے. تیسری چیز جو روح کے حوالے سے میں عرض کروں وہ ہے کہ باقاعدہ روحوں میں صفات کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ باقاعدہ ہوتی ہے, تدریجن ہوتی ہے. اور یہ الفاظ کون سے دلالت کرتے ہیں؟ اسی آیت کے یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی, اس کو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کہیں میرے رب کے حکم سے. اب یہاں یہ جو اضافت ہے یا متکلم کی میرا رب حضور نے کہا, تو معنی یہ تھا کہ روحیں اللہ ہی کے حکم سے ترقی بھی پاتی ہیں, جیسے کہ اللہ نے میری روح کی ربوبیت کی اور شان محمدیہ جو ہے وہ سب لوگوں کی شان پر فائق ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے اندر صفات کی بھی نشو نما ہوتی ہے, اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا کہ آپ ربی یعنی میری ربوبیت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیں. اس کے بعد چوتھی چیز اسی آیت سے معلوم ہوئی, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, معنی یہ کہ روح کی دنیا جو بھی ہے وہ محدود ہے اور اللہ کی ذات جو ہے اس پر کسی چیز کا اطلاق نہیں ہوتا. اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ روحیں جتنی بھی ہیں وہ قدیم نہیں ہیں جس طرح کے ہندو اور دوسرے لوگ کہتے ہیں, یہ حادث ہیں. اور جب یہ حادث ہیں تو ان کی دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو کسی کو محدود کر دے اور چاہے تو اس کو نشو نما دے کر کے شان محمدیہ کی طرح بہت کچھ عطا کر دے, سب کچھ اللہ سبحانہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور باقی یہ رہ گیا کہ روحیں درختوں میں داخل ہو جاتی ہیں, یا روحیں جناب بکریوں میں آ جاتی ہیں, یا وہ سانپوں کی صورت میں آ جاتی ہیں, یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے اور انہی کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اسلام یا قرآن کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں کی جا سکتی. ایک اور آیہ کریمہ ہے اس کو بھی آپ اس کی بنیاد بنا سکتے ہیں, الا لہ الخلق والامر, خلق بھی اسی کے لیے ہے اور امر بھی اسی کی طرف سے ہے. عالی جناب ناظرین اور مستفید الرحمان صاحب, یہ ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی سورہ اسراء سے, باقی ایک آیہ کریمہ ہے جس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد ہے کہ وہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ ہی ہے جو نفسوں کو اٹھا لیتا ہے ان کے موت کے وقت. اس لفظ سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید نفس اور روح دونوں ایک چیزیں ہیں، وغیرہ نفس اور روح دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. ابھی میں نے صرف روح پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں میں نفس پر گفتگو کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. اور یہ بعض مذاہب میں جس طرح کے عقیدے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. روح بس اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جب وہ ہوتا ہے تو بندے میں زندگی آ جاتی ہے، جب وہ واپس لے لیتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. ناظرین، آج کی کا وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوا، اسی پر اکتفا کروں گا اور دعا کروں گا انشاءاللہ اگلے اتوار کو حاضری ہوگی. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار فاغفر لذنوبنا أنت خير الغافرين وارحمنا أنت أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآله.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، جو ہم میں بھی اسی نام سے راحت ہو.